یدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، سیدا جس سے ہو راضی ہم اسی سے راضی، روئے حق کے لیے یہ نشانی کافی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتظروا انا من المنتظرین۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم، شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام۔ اور ہمیں یہ موقع نصیب ہوا ہے پروردگار متعال کی جانب سے کہ مل کر حضرت کی معرفت کو حاصل کرنے میں ایک قدم آگے بڑھا سکیں۔ کل آپ کے سامنے ابتدائے کلام میں حضرت آیت اللہ جوادی آملی کی ایک بات کو پیش کیا تھا کہ فرما رہے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ روایت کا جملہ ہے کہ جب حضرت زہرا قیامت کے میدان میں وارد ہوں گی اور یہ صدائے غیبی آئے گی کہ اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ زہرا میدان محشر میں آ رہی ہیں، تو اس کے بعد امام معصوم یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا میدان قیامت میں سے اپنے شیعوں کو اس طرح سے چننا شروع کرے گی کہ جس طرح سے ایک مرغی دانوں میں سے اچھے دانوں کو چنتی ہے۔ اس طرح سے حضرت اپنے شیعوں کو قیامت کے دن اپنی محبت کرنے والوں کو اس میدان محشر میں سے چننا شروع کریں گے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ جس جس کی فاطمہ نے شفاعت کی ہے وہ سب جنت کی طرف چلے جائیں۔ مائیں معصوم فرماتے ہیں صرف وہ لوگ میدان قیامت میں باقی رہ جائیں گے کہ جو شقی القلب ہوں گے، جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ ان کی مغفرت کا کوئی سامان ممکن نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی مغفرت کا تھوڑا سا بھی کوئی سامان ممکن ہوگا، فاطمہ زہرا قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہ مقام اور منزلت جو قیامت کے دن فاطمہ زہرا کو نصیب۔ کہا کہ جب پل صراط کا موقع آئے گا تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھ کر اپنی چادر کو پل صراط پر پھیلا دیں گی، اور جو فاطمہ کے محب اور شیعہ ہوں گے وہ اس تیزی سے اس پل صراط سے گزر جائیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کون سی چادر؟ کہ حضرت آیت اللہ مصباح کے جن کے وفات کے ایام ہیں، گزشتہ برس اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ شخصیت کے جو مشہور و معروف فلسفے کے اندر، عرفان کے اندر، حضرت آیت اللہ بہجت کے بعد اگر قم المقدسہ میں عرفان میں کسی کا نام ہے تو وہ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی اپنی آخر عمر میں یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ شاید لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لیکن اب چونکہ میری آخر عمر ہے تو اگر مذاق اڑاتے ہیں تو اڑاتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ فاطمہ زہرا کی وہ چادر کہ جس پر پیوند لگے ہوئے تھے، وہ چادر جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی روشنی اور اس کا نور دنیا کے تمام تر کہکشانوں سے زیادہ ہے۔ حقیقت وجود فاطمی، جس کو وراثت نبوت نصیب ہو، جو پہلے دن سے ہمارا موضوع، وراثت محمد مصطفیٰ نصیب ہو، وارث محمد مصطفیٰ۔ ہم نے بارہا یہ تو سنا ہے کہ امیر المؤمنین وارث ہیں رسول خدا کے، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ امام حسنین وارث ہیں رسول خدا کے، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر وراثت رسول خدا فاطمہ زہرا کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ کون سا مقام ہے؟ وہ محافظہ ولایت ہونے کا مقام ہے۔ جس طرح رسول خدا محافظہ ولایت تھے اور اعلان ولایت اور اعلان غدیر کیا، اس معاملے میں فاطمہ زہرا کو اپنی وراثت دے کر کے گئے ہیں کہ بیٹا جس طرح میں نے اپنی زندگی میں امامت کی اور ولایت کی اور میرے بعد آنے والے اس سسٹم کی حفاظت کی ہے، میرے بعد آپ نے اس سسٹم کی حفاظت کرنی۔ اس معاملے میں وارث محمد مصطفیٰ ہے فاطمہ زہرا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پر پس گزشتہ ابحاث سے اپنی گفتگو کو مرتبط کرتا ہوا بہت جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہا کہ غدیر میں اعلان ہو گیا اور اعلان کس قدر مہم کے پروردگار کہہ رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ رسالت ایک عمارت کی مانند ہے اور اس عمارت کی حفاظت کا کام ہے ولایت کے ہاتھ میں. دین ایک عمارت کی صورت میں ہے, رسالت ایک عمارت کی صورت میں ہے اور اس رسالت کے کاموں کی حفاظت کون کرے گا؟ ولایت. اس وجہ سے کہا کہ اگر ولایت کو نہیں پہنچایا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ایک اچھی عمارت تو بنا کر کے چلے گئے لیکن اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا. اور اپنے جانے کے بعد یہ ذمہ داری سپرد کی فاطمہ زہرا کی. اسی لیے فاطمہ زہرا میدان میں آئیں اور آ کر کے ولایت کا اس طرح سے دفاع کیا کہ جس طرح دفاع کرنے کا حق تھا. اسی لیے فاطمہ زہرا اگر اپنے گھر سے باہر آ رہی ہے تو اس لیے نہیں آ رہی کہ میرے شوہر کا حق چھینا جا رہا ہے, بلکہ اس لیے باہر آ رہی ہیں کہ رسالت خطرے میں ہے. اسی لیے رسول گرامی اسلام نے کیا کہا تھا, فاطمہ تو بزعت منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یعنی کیا؟ یعنی مجھ محمد کا ٹکڑا نہیں ہے, رسالت کا ٹکڑا ہے. اور جب رسالت اس دنیا سے چلی جائے گی تو فاطمہ ہے جو رسالت کا ٹکڑا بن کر کار رسالت کو انجام دیں گی. اس مقام کو اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے تو فاطمہ کی عظمت انسان کی نگاہوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے, معرفت میں کے میدان میں انسان قدم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے. کل کی گفتگو کو یہاں پر ختم کروں اور ایک نئے جہد سے آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر انشاءاللہ منزل مسائل. کل ہم نے کچھ آیتوں کا سہارا لیا اور کہا کہ حضرت ان آیتوں کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتی تھی, چار یا پانچ آیتیں کل آپ کے سامنے پیش کی خطبہ فدکیہ سے, سمجھانا چاہتی تھی دیکھو تم نے, جو کل خلاصہ ہوا تھا بحث کا وہ یہ کہ تم نے جس کجی کا آغاز کیا ہے نا, کل جو آپ کے سامنے مثال پیش کی تھی کہ اگر آپ ایک اینگل ڈرا کریں تو اینگل کی ابتدا میں, زاویے کی ابتدا میں ان دو لائنز کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ لائنز آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں ان دو لائنز کے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. جو جیومیٹری کے اندر یہ بتایا جاتا ہے اور وہ اینگل سے کے متعلق, حضرت یہ فرمانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو تم نے جس کجی کا آغاز کیا ہے یہ ابتدا میں بہت چھوٹی سی معلوم ہو رہی ہے کہ بہت معمولی سا انحراف ہے, لیکن یہ انحراف تمہیں آگے لے جا کر کے ایک ایسے مقام تک پہنچا دے گا کہ تم دین محمد مصطفیٰ سے اتنے دور ہو جاؤ گے کہ واپس پلٹ کر نہیں آ سکو گے. ابھی اس کجی کو دور کر لو, اگر ابھی اس کجی کو دور نہیں کیا تو آگے جا کر کے پھر اسے دور نہیں کر سکو گے. اور اس کے بعد پھر جو چند ایک دوسری آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, جو دوسری چند آیتیں حضرت نے وہاں پر بیان کی ان کا خلاصہ یہ تھا کہ کہا دیکھو اگر یہ نہیں کرو گے کیا ہوگا, کہ پروردگار کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, پروردگار اس بات کا ضرورت مند نہیں ہے کہ تم پروردگار کے حکم پر عمل کرو, تمہیں ضرورت ہے کہ تم اللہ کے حکم پر عمل کرو, تمہیں ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر وہی آیت کی جو آج میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی کہ وانتظروا انتظار کرو, ان من المنتظرین ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں. جو خلاصہ حضرت نے پیش کیا اپنی گفتگو کا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنی ساری کی ساری بات تم تک پہنچا دی ہے, اس کے بعد اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتی ہوں, تم بھی انتظار کرو قیامت کا اور میں بھی انتظار کرتی ہوں. اس دنیا میں نہ صحیح قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. یہاں پر حضرت نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. ایک اور جہد سے میں اپنے مطلب کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ایک صلوات کا سہارا دیجیے, محمد و آل محمد. ٹکڑا ہے خطبہ فدکیہ کا کہ جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے احکام اسلامی کے فلسفے کو بیان کیا ہے. شروع اس طرح سے ہوتا ہے فجعل اللہ الایمان تنزیحا لکم من الشرک, پروردگار نے تمہیں ایمان اس لیے عطا کیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے دور کرے. پھر اس کے بعد بتایا کہ نماز کیوں دی ہے تاکہ کبر سے تکبر سے دور کرے, روزہ کیوں دیا ہے تاکہ تمہارے اندر خلوص پیدا ہو, اسی طرح سے حج کی بات ہوئی, زکوٰۃ کی بات ہوئی, اور ایک مقام پر پہنچنے کے بعد 20 یا 21 احکام اسلامی سے متعلق حضرت نے گفتگو کی ہے. آغاز کیا ہے ایمان سے اور انتہا ہے شرک پر. آغاز کیا ہے ایمان سے کہ پروردگار نے ایمان کو کیوں قرار دیا ہے, اور اختتام کیا ہے شرک پر. اس کے درمیان ایک تین جملے ہیں, وہ تین جملے میری اس گفتگو سے مرتبط ہیں اس لیے میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج کی مجلس تمام. کہا کہ فجعل اللہ العدل, پروردگار متعال نے عدل کو کیوں قرار دیا ہے؟ تنسیقاً للقلوب، تاکہ قلوب آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ سکے. یعنی کیا؟ لیکن اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدل نہیں ہوگا تو ہر شخص کو یہ خوف لگا رہے گا کہ کوئی اور میرے حق کو غصب کر لے گا. کیونکہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا جو حق ہے وہ اسے دے دیا جائے. اگر معاشرے میں عدل و انصاف رائج نہیں ہوگا، عدل معاشرے میں نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیا جائے گا، تو انسان کیا سوچتا رہے گا؟ سوچتا رہے گا فلاں میرا حق چھین لے گا، کبھی یہ سوچے گا وہ میرا حق لے لے گا، کبھی یہ سوچے گا وہ میرا حق لے لے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں قلوب، لوگوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ دل قریب جب آتے ہیں کہ جب خوف ختم ہو جائے، لیکن جب دوسرے شخص سے خوف لگا رہے گا تو دل کیسے قریب آئیں گے؟ حضرت کریم دیکھو، پروردگار نے عدل کو کیوں قرار دیا ہے؟ تاکہ قلوب ایک دوسرے کے قریب آئے. اور اگر قلوب ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں عدل کی فضا قائم نہیں ہوگی، قلوب ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، اور جب قلوب ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے تم کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتے. سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری نظر میں ان 20-21 جملوں میں سے یہ 3 جملے بیت الغزل ہیں. بیت الغزل کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ایک شاعر غزل لکھنا شروع کرتا ہے تو اس مقام پر، ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں اس جملے کے لیے میں نے پوری غزل کہی تھی، جو اس کے غزل کا خلاصہ ہوتا ہے، جو اس کی پوری غزل کے مفہوم اور مطلب کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے بیت الغزل. کہتے ہیں کہ یہ 3 جملے، عدل اور اس کے بعد آنے والے 2 جملے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ یہ 3 جملے بیت الغزل ہیں اس پورے خطبے کا. کہ عدل اس لیے ضروری ہے معاشرے میں، اگر عدل نہیں کرو گے تو یہ مت سوچنا کہ آج تم ظلم کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا. اگر ایک دفعہ تم نے عدل کو معاشرے سے لے لیا تو پھر کوئی کسی سے محفوظ نہیں بچے گا. یعنی کیا؟ یعنی یہ بات سمجھانا چاہ رہی ہیں حضرت فاطمہ زہرا کہ دیکھو، اگر تم نے آج علی کا حق چھین لیا ہے تو یہ مت سمجھو کہ آج علی کا حق چھیننے کے بعد ہمیشہ یہ حق تمہارے پاس رہے گا. اگر عدل سے قدم پیچھے ہٹاؤ گے، اگر علی کو اس کا حق نہیں دو گے، اگر معاشرے میں عدالت کو رائج نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کل تمہاری خلافت کو بھی تنزل آ جائے گا، اس کے بعد جو آئے گا اس کی خلافت بھی تباہ ہو جائے گی، اس کے بعد جو آئے گا اس کی خلافت بھی تباہ ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کسی کے حق کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں ہوگا، ہر ایک دوسرے سے چھین کے چکر میں لگا رہے گا، اور یہ اسلام کو تباہ کر کر کے رکھ دے گا. اور وہ پریڈکشن جو حضرت فاطمہ زہرا نے وہاں خطبہ فدکیہ میں کی تھی، آج ہم اسے عملی طور پر دیکھ رہے ہیں. کس کے خلافت قائم رہی مسلمانوں میں؟ علی سے حق چھینا، اس کے بعد کوئی ایک سلسلہ چل سکا؟ نہیں چل سکا. کبھی کوئی آیا تو کبھی کوئی آیا تو کبھی کوئی آیا، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جب تمام تر رسول اللہ کی جانشینی اور خلافت کا صفایا کر دیا گیا، اسے دنیا سے ختم کر دیا گیا، سمیٹ دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی، کہا دیکھو عدل اگر رائج نہیں کرو گے پہلے نقطے سے تو آگے بڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ تم آج ظلم کر رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی اور ظلم نہیں کرے گا. آج تم حق چھین رہے ہو اور سمجھ رہے ہو تمہارا حق ہے، کل کوئی اور آئے گا تم سے حق چھین لے گا، پرسوں کوئی اور آئے گا وہ تم سے چھین لے گا. یہ ملت اسلامی تباہ ہوتی چلی جائے گی. اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق دے دو، پہلے قدم پر عدالت سے روگردانی نہ کرو. اگر پہلے قدم پر عدالت سے روگردانی نہیں کرو گے، قیامت تک پروردگار متعال کی جانب سے رسول اللہ کی جانشینی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے بعد فرمانے لگی، پروردگار نے عدل کو کیوں قرار دیا ہے؟ تنسیقاً للقلوب. اور اس کے بعد کہا کہ وطاعتنا نظاماً للملہ، ہماری اطاعت کو ملت کے نظم و ضبط کے لیے قرار دیا ہے. ہمیں پروردگار نے ملت کے نظم و ضبط کا، ہماری اطاعت کو ملت کے نظم و ضبط کا محور قرار دیا ہے. اگر ہماری اطاعت سے منصرف ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ہماری اطاعت سے منصرف ہو جاؤ گے کبھی قوم کو منظم نہیں کر سکو گے، کبھی امت اسلامی کے معاملات کو منظم نہیں کر سکو گے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہیں وہ محور. کیوں؟ کیونکہ معاملات کو منظم کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے، شجاعت کی ضرورت ہے، کچھ خصوصیتوں کی ضرورت ہے، وہ خصوصیتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں، ان خصوصیتوں کے ذریعے سے ملت کے معاملات کو منظم کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تم ہم سے حق کو چھین لوگے اور تمہارے پاس چونکہ علم نہیں ہے اور بغیر علم اگر ملت کے معاملات کو منظم کرنے کی کوشش کرو گے تو اصلاح کرنا چاہو گے لیکن فساد ایجاد کرو گے۔ اس لیے کہا کہ ہمیں پروردگار نے وہ خصوصیتیں دی، اطاعتنا وطاعتنا، ہماری اطاعت کو نظاما للملہ، ملت کے نظام کا ذریعہ قرار دیا، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وامامتنا امانا للفرقہ۔ عجیب جملہ، کہ ہماری امامت کو پروردگار نے فرقہ بندی سے امان کے لیے قرار دیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر تم آج ایک دفعہ اس امامت کے راستے سے لوگوں کو ہٹاؤ گے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ تم ایک راستے پر ہمیشہ لوگوں کو لے کر کے چلتے رہو گے۔ جس طرح آج تم نے جدا کر کے ایک فرقہ بنایا ہے، یہ فرقہ بندی رکے گی نہیں، یہ قیامت تک ملٹی پلائی ہوتی چلی جائے گی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف نور کا راستہ ہے جو ایک ہوتا ہے اور ظلمتوں کے راستے متعدد ہوتے ہیں۔ اگر نور کے راستے سے لوگوں کو ہٹاؤ گے تو پھر یہ مت سمجھنا کہ ظلمت میں وحدت ایجاد کر سکو گے، وحدت نور کے اندر ہے، ظلمت میں کثرت پائی جاتی ہے۔ جس طرح آج تم اس مرکزی شاہراہ سے ایک گلی الگ لے کر کے جا رہے ہو، یہ مت سمجھنا اس گلی میں قیامت تک چلتے رہو گے، ہر قدم پر اس گلی میں سے دو اور گلیاں نکلیں گی اور پھر تمہارے بس سے باہر ہو جائے گا ان فرقوں کو سمیٹنا۔ اسی لئے کہا وہ امامتنا، ہماری امامت کو پروردگار متعال نے قرار دیا امانا للفرقہ، اس فرقہ بندی سے بچنے کے لیے۔ اگر فرقہ بندی سے بچنا چاہتے ہو، آج تم سوچ رہے ہو ہم نے زور کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف کر لیا ہے اور ہمیشہ امت اسلامی اسی طرح ہمارے ساتھ رہے گی، حضرت نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہا یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ محض تمہارا ایک فرضیہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے اس وقت اس کو پریڈکٹ کیا تھا کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اس وقت حضرت زہرا نے وہاں پر کھڑے ہو کر کے کہا تھا اگر امامت کے راستے سے ہٹو گے، اتنے فرقوں میں مبتلا کیے جاؤ گے، اتنے فرقوں میں مبتلا کیے جاؤ گے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ کیونکہ ہمیں پروردگار نے ہماری اطاعت کو ملت کے نظام کے لیے قرار دیا ہے اور ہماری امامت کو پروردگار متعال نے قرار دیا ہے تاکہ فرقہ بندی سے بچایا جا سکے۔ صلوات عنایت کیجئے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، خلاصہ کرتا ہوں اپنی گفتگو کا۔ خلاصہ کیا ہوا ہماری گفتگو کا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ وہ محمد مصطفیٰ کہ جو لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے حریص تھا، اس محمد مصطفیٰ کی بیٹی نے بھی وراثت مصطفیٰ کو سنبھالا اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے باہر آئی۔ بہت ہی گہرا ایک جملہ ایک استاد ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اگر کسی سے منہ موڑ لے تو اس وجہ سے ہے کہ فاطمہ کو غیظ و غضب آ گیا، کہ نہیں، فاطمہ کا کسی کے سامنے آنا بھی ہدایت کے لیے ہے اور کسی سے منہ موڑنا بھی اس کی ہدایت کے لیے ہے، اپنے ذاتی غیظ و غضب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی سے منہ موڑ رہی ہیں، اگر کسی سے بات نہیں کر رہی، کلام نہیں کر رہی، تو وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ اس کی ہدایت چاہتی ہیں۔ اس کی واضح ترین مثال کیا ہے؟ اسے اشارہ کرتا ہوا منزل مصائب کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ امام حسین جب کربلا کی طرف جا رہے تھے، ہر نے راستہ روکا، کیا کہا امام نے؟ سکالت کا امو کا یا ہر، اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کیوں کہا ایسا؟ کیا غصہ آ گیا تھا امام حسین کو؟ کہا امام حسین کا یہ جملہ کہنا بھی ہدایت کے لیے تھا، یہ جملہ کہہ کر کے ہر کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا سید الشہداء نے۔ یہ وہ شخصیات ہے، یہ وہ ذوات مقدسہ ہے کہ اگر کسی سے منہ موڑ لے تب بھی اس کی ہدایت کے لیے ہوا کرتا ہے کہ سوچو تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ فاطمہ تم سے بات نہیں کر رہی، سوچو، تصور کرو، اس لیے منہ موڑ۔ بس عزیزان گرامی، ختم۔ شہادت کے ایام قریب آ گئے، فاطمہ زہرا جتنی آپ محبت کرتے ہیں فاطمہ زہرا سے، اتنی ہی محبت بلکہ اس سے کہیں زیادہ محبت فاطمہ آپ سے کرتی۔ روایت آپ کے سامنے بیان کی نا کہ قیامت کے دن اپنے شیعوں کو چن لیں گی میدان محشر سے. ایک شخص اپنا واقعہ بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ ایران عراق کی جنگ کے دوران ہم اسیر کر لیے گئے, اور اسارت میں یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی زور سے بلند آواز سے آزان دے. کہ ایک نوجوان نیا نیا لایا گیا تھا جیل میں, اسے معلوم نہیں تھا یہ قانون, اور اس نے آزان دے دی زور سے. کہا وہ بھاگتا ہوا آیا فوجی, اور اس نے آ کر کے کہا کہ کس نے آزان دی؟ کہا چند ایک بزرگ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے اوپر لینا چاہا کہ ہم نے آزان دی. کہا نہیں, مجھے معلوم ہے اس نئے آنے والے جوان نے آزان دی. کہا اسے پکڑ کر کے لے گیا. پھر اس کے بعد یہ جوان اپنا واقعہ بیان کر, کہتا ہے اس نے مجھے ایک بند کمرے میں بند کر دیا, ایک کوٹڑی میں, اور مجھے پانی نہیں دیتا تھا. کہ 16 دن ہو گئے اس نے مجھے پانی نہیں دیا, صرف کھانے کو دن میں ایک دفعہ ایک روٹی دیتا تھا, اور میں اس روٹی پر لگی ہوئی تری سے اپنی پیاس بجھاتا تھا اور اس طرح زندہ رہتا تھا. کہ 16ویں دن مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میری روح پرواز کر جائے گی, اب میں اور مزید پیاسا زندہ نہیں رہ سکتا. کہ میں نے حضرت زہرا سے توسل کیا اور کہنے لگا یا فاطمۃ الزہرا, اب میں پانی نہیں چاہتا, بلکہ اب میں آپ کے بیٹے حسین کی طرح پیاسا مرنا چاہتا ہوں. کہا میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر وہ پانی لے کر کے بھی آئے گا تو پانی نہیں پیوں گا. کہ کچھ دیر نہ گزری تھی, وہ کھڑکی کے جہاں سے وہ کھانا دیا کرتا تھا وہ کھڑکی کھلی, اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے پانی لے کر کے آیا ہوں. میں نے اس سے کہا میں پانی نہیں پینا چاہتا, پانی کو لے جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تمہارے لیے پانی لے کر کے آیا ہوں, شرمندہ ہوں, پانی پی لو. کا میں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ پانی نہیں پیوں گا, اب پیاسا حسین کی طرح اس دنیا سے جاؤں. کہنے لگا اس نے ایک عجیب بات کہی کہ جس نے مجھے اس کی جانب متوجہ کر دیا. کہنے لگا تمہیں فاطمہ زہرا کی قسم ہے پانی پینا. کہنے لگا میں آگے بڑھا, میں نے آگے بڑھ کر کے کہا یہ کیسی قسم ہے جو تو مجھے دے رہا ہے, تیرا فاطمہ زہرا سے کیا تعلق ہے؟ کہا تو پانی پی پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کیا ہوا. کہا مجھے پانی دیا, میں نے پانی پیا. کہا دوبارہ پانی دیا, میں نے پانی پیا. جب میری پیاس بجھ گئی اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بتا کیا ماجرا ہے. کہا رات کا وقت تھا, میری ماں نے مجھے آ کر کے خواب سے جگایا, میں سو رہا تھا, مجھے جگایا اور مجھے جگا کر کے کہنے لگی بتا ملون تو نے کیا کیا ہے, مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیا. میں نے کہا اماں میں نے تو کچھ نہیں کیا. کہ رات میرے خواب میں فاطمہ زہرا آئی تھی, اور فاطمہ زہرا نے آ کر کے کہا تھا اے خاتون جا اور اپنے بیٹے سے کہہ اگر میرا وہ محب جیل میں پیاسا مر گیا میں خدا کی بارگاہ میں نفرین کروں گی. عزیزوں ایک جملہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل میں میں آگے بڑھتا ہوں. ایک جملہ عزیزوں تصور کیجئے, وہ بی بی کہ ایک محبت کرنے والے کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے, اس بی بی کا عاشور کے دن کیا حال ہوا ہوگا جب اس بی بی کے بچے العطاش العطاش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں. ایک عجیب دعا, شہادت کے ایام ہیں عزیزوں, رونے کے ایام ہیں. ایک عجیب دعا تاریخ نے نقل کی, کہا فاطمہ زہرا اپنے آخری ایام میں یہ دعا کیا کرتی تھی. سنو فاطمہ کے شیعوں, سنو فاطمہ کے محبوں, فاطمہ کیا دعا کیا کرتی تھی. کہا فاطمہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا کرتی تھی, اب مجھے نہیں معلوم فاطمہ اپنے ایک ہاتھ کو اٹھایا کرتی تھی یا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتی تھی, کیونکہ تاریخ نے یہ لکھا ہے فاطمہ ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی, لیکن اپنے ہاتھ کو اٹھانے کے بعد کیا دعا کرتی تھی سنو گے. کہا الہی و سیدی, اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, بالذی نصطفیتہم, تجھے واسطہ میرے بابا کا جسے تُو نے منتخب کیا, اور اس کے بعد دوسرا واسطہ بہت عجیب واسطہ, وَبِ بُکَائِ وَلَدِ مِن مَفَارِقَتِ, اور اے اللہ تجھے واسطہ میرے بچوں کے رونے کا جو میرے بعد روئیں گے. اور اس کے بعد یہ دو واسطے دیے, اپنے بابا کا واسطہ اور اپنے بچوں کا واسطہ, اور یہ دو واسطے دینے کے بعد معلوم ہے فاطمہ کیا دعا کرتی تھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے, الہی و سیدی بالذی نصطفیتہم و ببکائے ولدی من مبارکتی ان تغفر لعسات شیعتی و شیعت ذریتی. اے اللہ فاطمہ تجھ سے یہ دعا مانگتی ہے میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف کر دے. جاتے جاتے بھی فاطمہ نے آپ کو فراموش نہیں کیا عزیزوں، جاتے جاتے بھی آپ کو بھولی نہیں ہے۔ بس عزیزوں وہ دن آ گیا کہ جس دن حضرت کی طبیعت تھوڑی بحال محسوس ہونے لگی۔ اسماء نے کہا بی بی طبیعت ذرا بحال محسوس ہوتی ہے؟ کہا آج بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ ایک دفعہ غسل کیا، غسل کرنے کے بعد لباس تبدیل کیا، گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، بچوں کے لیے کھانا بنایا، اور اس کے بعد اسماء سے کہنے لگی، اسماء میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تقدیس کی آواز آتی رہے سمجھنا تمہاری بیوی زندہ ہے، اور جب تسبیح و تقدیس کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا تمہاری بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس عزیزوں اسماء کان لگائے کھڑی ہے، آواز آ رہی ہے، لیکن ایک وہ وقت آیا جب آواز نہیں آئی۔ اسماء دوڑی، چہرے سے چادر کو ہٹایا، کیا دیکھتی ہے؟ روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہے۔ بس عزیزوں عجب کچھ وقت نہ گزرا تھا، دو بچے آئے گھر میں، اور آنے کے بعد کہنے لگے، اسماء بتا ہماری اماں کہاں ہیں، کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لو پھر بتاؤں گی کہ تمہاری اماں کہاں ہیں، تمہاری اماں آرام کر رہی ہیں۔ بچوں نے عجیب جواب دیا، اسماء ایک تو یہ ہماری ماں کے آرام کا وقت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ تو نے کب دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اے حسن حسین اماں کے بغیر کھانا کھانے کی عادت کر لو، اپنے والے دینے والی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس عزیزو آگے بڑھے، اس حجرے میں داخل ہوئے، دیکھا ماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرایا، کلمینی یا اما، اے ماں حسن سے بات کرو ورنہ حسن مر جائے گا۔ اماں حسین نے اپنے آپ کو ماں کے پیروں پر گرایا، اے اماں کلمینی بات کرو ورنہ حسین کا دل پھٹ جائے گا۔ اماں اسماء نے دیکھا بچوں کا حال اچھا نہیں ہے، ایک دفعہ کہنے لگی، جاؤ بچوں اپنے بابا کو خبر دے کر کے آؤ، علی مسجد سے نکلے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ وہاں گھر سے دو بچے نکلے دوڑتے ہوئے، سر پیٹتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، وا اما کہتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بس علی نے دوڑتے ہوئے دو بچوں کو آتے دیکھا، علی سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے، تاریخ لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا، فوق علی علی وجہ، علی منہ کے بل زمین پر جا گرے، فغشی علی، علی پر غشی تاری ہو گئی، حتی رش علیہ الماء، یہاں تک کہ پانی لا کر کے چھڑکا گیا۔ بس عزیزو کسی طرح گھر میں آئے، دیکھو بیٹا اما کی وصیت ہے رونا نہیں بیٹا، ہم بیٹا زور سے نہ رونا۔ ایک دفعہ غسل دیا، کفن پہنایا، اس کے بعد لا کر کے رکھ دیا حجرے میں، آؤ بچوں آ کر کے اپنی ماں سے ودا کر لو۔ بچے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے کہا، اما جب نانا کے پاس پہنچو نا اما، ہمارا سلام کہہ دینا اما، اور کہنا ہم آپ کے بعد یتیم ہو گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لفظ یتیم کا آنا تھا، اشہد اللہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں، لقد حنت وعنت ومدت یدیہا وزمت حما الى صدرها ملیا، بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے دو ہاتھ برآمد ہوئے، اپنے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ علی آگے بڑھے، پیار کر کے بچوں کو جدا کیا۔ بس آخری جملہ، اسی طرح سے بچوں کو ماں باپ کے جنازوں سے جدا کیا جاتا ہے، پیار کر کے جدا کیا جاتا ہے، سر پر ہاتھ پھیر کر جدا کیا جاتا ہے، سینے سے لگا کر کے جدا کیا جاتا ہے، لیکن کیا کرے کربلا، وہ ایک یتیما بابا کا لاشا کسی نے پیار کر کے جدا نہیں کیا، کسی نے تماچا مارا، کسی نے گوشوارے اتارے، کسی نے دامن میں